يا علي مدد الوائز رائے ابو علی مشنری وائز نمبر 593
1st of November year 2000 my wife in St. Antonio US دندارو سکھی رہو آباد رہو آٹھ برس کے بعد میں آیا ہوں الحمدللہ جماعت بڑی ہو گئی یونائٹڈ اسٹیٹس کا ایسا ٹرینڈ ہے ایون کینیڈا یا نارتھ امریکہ میں 30 برس ہوئے ہماری جماعت آتی ہے ابھی ہم لگ بھگ 1 لاکھ ہیں نارتھ امریکہ میں لیکن ہر برس جماعت انشاءاللہ بڑھتی جائے گی آج میں آپ کو انسانی زندگی اور اسلام کے جو احکامات ہیں یعنی اسلام کے جو قاعدے اور حکم ہیں ان پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا اور یہ بات آج کل 3-4 برس سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے مولانا حضرت امام ایتھکس آف اسلام کے اوپر بہت زور دیتے ہیں ہے جی داس دوش نمی کھمی چالو لیو شمیا بے محمد و آل محمد پھر شمس کا گنان ہے اور ہم عام طور پہ جماعت میں بولتے ہیں بچوں کو چھوٹی عمر میں جو گنان سکھائے جاتے ہیں اس میں یہ گنان بھی ہے داس کا یہاں مطلب مومن ہے غلام مرید لیکن کچھ لوگ بولنے والے 10 دوش نمی کھمی چلو 10 نہیں ہے دوش 10 نہیں دوش تو ہزاروں ہوتے ہیں دوش کہتے ہیں غلطی کو بھول کو بے ادبی کو بے عزتی کو کسی نے گالی دے دی یہ اس کا دوش ہے شمس ماں باپ کہتے ہیں اے میرے مرید لوگوں کے جو دوش ہیں لوگوں کی جو غلطیاں آپ بھولی ہیں تم نم کے کھم کے چلو نمنی کھمنی شاہ جی کو پیاری نمنی کہتے ہیں حلیم بن کے ہمبل بن کے رہنا ہیوملٹی جو ہے وہ نمنی ہے اور کھمنی کہتے ہیں ٹالرنس برداشت کرنا یہ دو چیزیں ہیں ہیوملٹی اینڈ ٹالرنس یہ اسلام اور مذہب کے بیسک پرنسپلز میں سے بیہیویئر میں سے بہت اونچی چیزیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یہ دونوں چیزیں پسند ہیں بلکہ یہ عبادت کی جان ہے اگر ہیوملٹی نہیں خدا کے دربار میں آدمی آیا ہے اور اس میں عجز و انکساری نہیں ہے تو خدا تعالیٰ کی یہ بے ادبی ہے اور اسی طرح سے ہم انسان اگر دوسرے کی بھول چک وغیرہ معاف نہیں کرتے برداشت نہیں کرتے تو یہ چیز بھی عبادت کے خلاف ہے ایک رنگا نر پتیما وہ آدمی کے جو اندر باہر یکساں ہے یعنی کہ وہ ایسا آدمی نہیں کہ جس کو ہم انگلش کے اندر بولتے ہیں ڈیفائنٹ سمجھتے سوچتے بھی پھر بھول کرتا ہے سامنا کرتا ہے ہم اس کو بغاوت میں لیتے ہیں وہ باغی ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو آدمی اندر باہر یکساں ہے یعنی خدا کو باہر سے بھی مانتا ہے اندر سے بھی مانتا ہے مطلب کہ اس کا ایمان مضبوط ہے तो फिर कहते हैं कि उस आदमी का रास्ता यानी जिंदगी का जो रास्ता है वो आसान हो जाता है। रनाजर इमाम एथिक्स के ऊपर बहुत जोर दे रहे हैं। अभी भी पाकिस्तान के अंदर जो मौलाना फरमान किए हैं बहुत लंबे फरमान है, बोला कि इस मुसाफरी के फरमान जो आए हैं 70-80 पेज के फरमान है, इनमें भी खुदा ने, खुदा के इस नूर ने हमको एथिक्स ऑफ इस्लाम यानी इस्लाम जो तुम्हें कानून कायदे बिहेवियर तुम्हारे अखलाक के मुतालिक कहता है उसके ऊपर अमल करो। एथिक्स का मतलब है अखलाक, एक गिनान है रूपी सदरजी माँ बाप का और बड़ा मशहूर है, वो भी जमात में बोलते रहते हैं, उसका नाम है सो क्रिया। क्रिया का मतलब है किसी चीज पे अमल करना, दुआ पढ़ना एक क्रिया है, हाई जिंदा करना एक क्रिया है, गठपाठ पीना एक क्रिया है, तस्वीर निकालना एक क्रिया है, यानी जो हमारे मजहब के जो आमाल हैं जिसके ऊपर हम चलते हैं अमल करते हैं इसको क्रिया कहते हैं। संस्कृत में क्रिया है लेकिन हम इसको क्रिया कहते हैं क्योंकि संस्कृत में से गुजराती और प्राकृत निकली। हमारे ज्ञानों के अंदर 24 अलग अलग जबानें इस्तेमाल की गई हैं। तो ये सब क्रिया सारी की सारी हमारे आमाल और बिहेवियर के ऊपर लिखी गई है। एथिक्स ऑफ इस्लाम की अगर बात सीखनी है तो सब क्रिया पढ़ो। फिर मारा बड़े अच्छे अल्फाज यूज किए हुए हैं, सोगार सखी वीरा क्रोध ना करी रे भाई, अवगुण करे तारा सो गुण जर करी। सतवानी कर आ गए लेकिन इसको दूसरे राग से भी बोला जाता है कि अगर किसी ने तुमको एक गाली दो गाली चार गालियां, ये माँ बाप कहते हैं 100 दफा भी अगर तुम्हें कोई गाली दे तो गुस्से मत होना। यहां गुस्सा नहीं कहा, क्रोध कहा है। गुस्सा तो बच्चों को भी होता है, गुस्सा एक नेचुरल चीज है और गुस्सा जिस तरीके से खुदा ताला ने हमें बख्शा है मैं आपको अभी समझाता हूं, वो जरूरी भी है। लेकिन यही गुस्सा जब ही क्रोध बन जाता है तो आदमी की दिमागी बैलेंस हट जाता है, वो ऐसा हो जाता है कि अकल का ताल्लुक मिट जाता है थोड़ी देर के लिए और वो चीजें तोड़ तोड़ कर फेंकता है, चीजें उठाता है तोड़ता है, दीवार के साथ मुखियां मारता है, कोई समझाने जाता है तो लड़ने जाता है। ये क्रोध है कि जब इंसान का टेम्परेचर बढ़ जाता है, लाल हो जाता है और उसकी अकल ठिकाने नहीं रहती, ये एक किस्म की बेहोशी है। तो फिर कहते हैं अगर कोई तुझे गालियां दे रहा है, तेरे बेइज्जती कर रहा है तो खामोश रहो, इस अवगुण को बर्दाश्त कर लो और ऐसा न हो कि तुम क्रोध में आके अपनी अक्ल घुमा बैठो। क्रोध वाकई बहुत बुरी चीज है। किसी आदमी ने दुनिया में आपको मालूम है ना हर तरह के लोग हैं, एक कोई 18-20 बरस का जवान, मेरे एक क्वेश्चन आंसर के सेशन में मैं ये बात कर रहा था तो जब मैंने ऐसा बोला कि और किसी को कुछ पूछना है तो बोला कि पीर ने कहा कि 100 गाल सांखी क्रोध न करिए तब तक हम खामोश रहें, लेकिन 100 के ऊपर 101 बोले तो पीटे उसको। देखो समझने की बात है, 100 एक इडियम है, इडियोमेटिक फ्रेज है। 100 का यह मतलब नहीं है कि 1 and 2 zeros, 100 का मतलब यह है कि बहुत। हम जब किसी आदमी को कहते हैं 100 बरस जियो तो उसका ये तो मतलब नहीं है कि वो 100 ईयर ही जिएगा, हो सकता है 105 भी जिए। तो ये एक इडियोमेटिक फ्रेज है कि तुम्हें कोई कितनी भी गालियां दे तुम क्रोध न करना, मार धार जंग न करना। इस एथिक्स के अंदर खुदा की इबादत की बात करते हैं कि माँ बाप ये शान हो जाए کہ تم خدا تعالیٰ کے حضور میں جاؤ، اپنا دنیا کا دھندا روزی روزگار بند کر کے شام کو خدا تعالیٰ کے پاس جاؤ کہ جو تمہیں روزی دیتا ہے، اور جہاں بھی نندا ہوتی ہوئے، غیبت ہوتی ہوئے، ایک دوسرے کی مستی کرتے ہوئے، تو پھر کہتے ہیں وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ رسول اکرم کی زندگی ایتھکس سے بھری ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا بھی ہے کہ جو رسول اللہ کے اسوہ حسنہ ہیں، نیک عادتیں جو ہیں، اس کی طرف دھیان کرو۔ نبی کی کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اندر ہمیں چھوٹی بڑی ہر قسم کی اپنی زندگی گزارنے کی ہدایت ملتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھو، رسول اکرم حلیم تھے، بہت حلیم تھے، یعنی ہمبل تھے۔ حضور بیٹھے ہوئے ہیں ایک محفل میں، عام طور پہ نبی کریم مسجد میں آ کے نماز کے بعد بیٹھے رہتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھی دوسری نماز کا وقت آ جاتا تھا۔ تو دن کا وقت تھا، صبح کی نماز کے بعد گھر چلے گئے، اور پھر چاشت کا وقت ہوا۔ چاشت کہتے ہیں لگ بھگ 3 گھنٹے کے بعد، تو لگ بھگ 9:30 بجے آپ آ گئے۔ حدیث پڑھنے سے ہمیں بہت سی چیزوں کا پتہ بھی چلتا اور اپنا دین کا پتہ لگتا ہے۔ رسول اکرم چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے، یہ چھٹی نماز تھی، حالانکہ لوگوں کو اس بات کے لیے کہا نہیں، پھر بھی کئی لوگوں نے اس کی نقل کی تھی۔ چاشت 3.5 گھنٹے صبح کی نماز کے بعد حضور ایک اور نماز پڑھتے تھے، لوگ بیٹھے ہوتے تو بھی کھڑے ہو جاتے تھے، تو 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھتے تھے۔ اور کبھی کبھی اور خصوصی طور پہ چاند کی 7 تاریخ کو رسول پاک صبح کی نماز کے بعد چاشت کے وقت تک کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے۔ آپ میرا اشارہ سمجھے؟ 3.5 گھنٹے سورج نکلنے کے بعد صبح کی نماز کے بعد حضور مہینے کی 7 تاریخ، اور وہ چاند کا مہینہ ہوا کرتا تھا وہ زمانے میں، تو پھر چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد تو لوگوں کو معلوم تو تھا کہ آج چاشت کی نماز پڑھنے کا موقع ہے، تو کچھ نہ کچھ کھانا پینا لے آتے تھے، تو حضور یہ روزہ توڑ دیتے تھے، ہم نے اس روزے کو یہاں بند کر دیا، یہ روزہ ہے 7 رات کا روزہ، 7 تاریخ کا روزہ، ہم اس کو ستیمہ کہتے ہیں۔ کٹھیارے کی ہم وہ اس کے اندر کہانیاں پڑھا کرتے تھے، یعنی ہم نے بہت سی چیزیں سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے اونگی سیدھی کر دی ہیں، اور ہم کو ایسا سمجھ میں دکھایا گیا کہ بھئی یہ ستیما کا روزہ تو ہندوؤں کی کوئی ریت آ رہے، ہندوؤں کے ہندو تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ہمارے مذہب کے ساتھ ملنے کے لیے۔ رسول اکرم کی بات کرتا ہوں، ایسی ایک اور بات نکل آئی، نبی کریم کی ایک بہن تھی امہانی، ایک دفعہ حضور اس کو ملنے گئے تو دیکھا بی بی فاطمہ آگے بیٹھی ہوئی ہیں، دونوں کھڑی ہو گئی، آئیے آئیے نیا نبی آئیے۔ نبی کریم فاطمہ کے پاس جا کے بیٹھے، فاطمہ کو بہت پیار کرتے تھے، جب بھی فاطمہ بی بی چھوٹی تھی اور لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور بھاگ کے چلی آتی تھی ابا کے پاس، تو دور سے دیکھتے تو رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے، کلیجے سے لگاتے تھے، اور جہاں بیٹھے ہوتے تھے ہٹ جاتے تھے، اور جو وہ رگ ہوتا تھا اس میں آدھی جگہ پہ بی بی فاطمہ کو بٹھاوے اور آدھی جگہ پہ خود بیٹھے۔ نبی کریم کو یہ ایک ہی بیٹی تھی لیکن بہت پیاری تھی، تو بی بی ام ہانی اندر گئیں تو واپس آئی، تھوڑا سا کچھ کھانا لے کے آئیں، یا نبی کھاؤ، حضور نے رکھا بیچ میں، ان کو کہا آؤ تم بھی کھاؤ، تو حضرت امہانی کہتی ہے یا نبی ہم نے روزہ رکھا ہے۔ کاہے کا روزہ؟ کہ نفل کا روزہ، نفل جو ہے وہ انسان اپنی مرضی سے یا تو کسی وجہ سے کوئی تکلیف یا دکھ آوے، اور یا محض خدا تعالیٰ کی مہربانی زیادہ ہوئے اس کے لیے، یا تو نماز پڑھ لیتے ہیں، کئی لوگ روزہ رکھتے ہیں اس کو، نفل کا روزہ کہتے ہیں, اور وہ بھی ساتویں تاریخ تھی. ہو وہ چاشت کا وقت ہے, ہاں لیکن ابھی روزہ کھول لو. انہوں نے روزہ کھول دیا. یہ جو تین ساڑھے تین گھنٹے کے یہ جو روزے ہیں, ڈیڑھ پہر کا روزہ, ڈیڑھ پہر, تین گھنٹے کا ایک پہر ہوتا ہے, تو تین گھنٹے اور ڈیڑھ گھنٹہ ساڑھے چار گھنٹے بھی ہوتے ہیں. ہم کو پیروں نے یہ ڈیڑھ پہر کے روزے رکھنے کے لیے, یہ کوئی ہمارے مذہب کے پرنسپل میں نہیں ہے. بہت سے لوگ تسبیحیں نکالتے ہیں, بہت سے لوگ خیرات کرتے ہیں, بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں, فرمان پڑھتے ہیں, گنان پڑھتے ہیں. اپنے روح کی تازگی کے لیے انسان کبھی بھی کچھ کر سکتا ہے. تو اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں کہ جو ہمارے ایمان کو تقویت دیتی ہیں, یعنی کہ نرشمنٹ ملتی ہے, خدا کی یاد ہوتی ہے, ہم ایک دو پیسے راہ للہ خرچ کرتے ہیں. تو نبی کریم چاشت کی نماز پوری کر کے حضور بیٹھے, ایک عورت آئی, چھوٹا بچہ, سات آٹھ کے دس برس کا بچہ تھا لڑکا. جب آ کے بیٹھی تو سلام کیا, حضور نے دیکھا لڑکا ساتھ تھا, پوچھا کیا ہے. کہتی یا نبی, یہ میرا لڑکا ہے, گڑ بہت کھاتا ہے. حضور ذرا اسمائل کیا, اچھا اس کو کل لے کے آنا. آمین چلی گئی. دوسرے دن لڑکے کو لے کے آئی, حضور نے لڑکے کو نزدیک بلایا, سر پہ پیار کیا, فرمایا دیکھو بیٹا, بہت زیادہ گڑ کھانے سے تھوڑے پنسیاں نکلتے ہیں, بہت گڑ نہ کھائے, کبھی کبھی تھوڑا کھایا کرو. پیار کیا, چلے گئے. ایک آدمی کے تو یاد نہیں, وہ کل آئی تھی, یہی بات آپ اس کو کل کہہ دیتے تو. حضور فرمایا آنکھیں نیچی کر کے کہتے, کل میں نے گڑ کھایا تھا, میں کیسے بولوں کہ گڑ نہ کھاؤ. کتنا اچھا اخلاق ہے. حضور فرمایا میں نے کل گڑ کھایا تھا, میں کس زبان سے کہوں کہ تم گڑ نہ کھاؤ. یہ نبی کے اخلاق تھے. رسول اکرم کے اخلاق کی ایک اور بات کروں, ہم لوگ اپنی زندگی میں کتنی دفعہ جھوٹ بولتے ہیں, وعدہ خلافی کرتے ہیں. صبح کی نماز ادا کر کے کئی لوگ ملتے ہیں, تو حضور جب ہی باہر نکلے گھومنے کے, آپ کی عادت تھی کہ ایسا گھوم کے پھر گھر جایا کرتے تھے, تو مسجد کے باہر جب آپ کھڑے ہوئے, کچھ لوگ جانے لگے, تو ایک آدمی کہتا ہے یا نبی مجھے ایک بہت ضروری کام ہے, میں ابھی گھر کے دروازے کھول کے آتا ہوں تاکہ بچے باہر آ جا سکیں. حضور کھڑے رہے, وہ آدمی گھر گیا, دروازہ کھولا, چھوٹے چھوٹے بچے اس نے پاؤں پکڑ دیا, باپ کی محبت ہے, وہ بچوں میں گم ہو گیا. ادھر کچھ کھانا پینا کھایا اور اپنے کھیت پہ چلا گیا. حضور کھڑے رہے, لوگ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, سلام کر رہے ہیں, سلام کے جواب مل رہے ہیں. کھڑے رہے. دوپہر کا وقت نزدیک آنے لگا, دس گیارہ بجے کا وقت ہوا. ایک آدمی نے دیکھا, یا نبی آپ صبح سے کھڑے ہیں؟ فرمایا ہاں, وہ فلانا مجھے ادھر کھڑا کر کے گیا کہ میں ابھی آتا ہوں. یا حضرت وہ تو اپنے کھیتوں پہ گیا ہے, ٹھہرو میں اس کو بلاتا ہوں. گھوڑا لیا اور بھاگا اس کے کھیتوں پہ. او بے وقوف, نبی صبح سے تیری انتظار میں بیٹھے. اس کو یاد آیا تو خود کو پیٹنے لگا, آیا بھاگا اس کے گھوڑے کے پیچھے بیٹھ کے پاؤں پہ گر پڑا, یا نبی میں معافی مانگتا ہوں. ہمارے میں سے کوئی ہوتا تو کیا کرتا پتا ہے؟ بے تحاشا گالیاں دیتا, تھپڑ مارتا. رسول اکرم کہنے لگے وعدہ پورا کرنا ایمان کی نشانی ہے. تم نے کسی سے وعدہ کیا کہ ادھر ٹھہرو تو اس کو واپس آ کے ملو. تم نے کسی کو وعدہ کیا میں تم کو دس تاریخ کو میں یہ پیسے دے دوں گا تو اس کو پورا کرو. مرتضی علی علیہ السلام کے کلام میں ہے کہ ایمان کے تین حصے ہیں. ایک حصہ یہ ہے وفاداری, ایک حصہ ہے سخاوت اور ایک حصہ ہے کہ انسان اپنا وعدہ پورا کرے جو کہ یہ وفاداری میں آتا ہے, اور تیسرا حصہ خاص طور پہ جو ہے وہ شرم ہے. شرم ایمان کی تہائی ہے, تہائی یعنی ون تھرڈ. شرم ایمان کی تہائی ہے, وفاداری تہائی اور تہائی سخاوت جانو, یہ تینوں پہ ایمان بیٹھا ٹھور. اور کہتے ہیں جم جانا, شرم خدا کی شرم, انسانوں کی شرم, بدی کرن سے کرنے سے انسان کو شرم آوے, یہ ایمان کی نشانی ہے. اور جو انسان بدی کرتا ہے جب اس کو خدا یاد آتا ہے تو اس کو شرم آ جاتی ہے. مولانا مرتضیٰ علی کہتے ہیں شرم جو ہے وہ انسان کے ایمان کا ون تھرڈ حصہ ہے, شرم ایمان کی تہائی ہے, دوسری تہائی وفاداری ہے. وفاداری کا مطلب لائلٹی, فیتھفلنس. ہم نے حضرت امام کی بیعت کی ہے اور کسی بھی حالت میں ہم یہ بیعت نہ توڑیں, مولانا حضرت امام کی فرمان برداری میں رہیں, یہ وفاداری ہے. اور تیسرا حصہ جو ہے وہ سخاوت کا ہے, یعنی کہ غریبوں کو اور جو محتاج ہیں ان کی مدد کرنا, یہ سخاوت ہے. سخاوت صرف پیسے کی نہیں ہوتی, بہت سی قسمیں ہیں سخاوت کی. سخاوت کہتے ہیں دوسرے کو مدد کرنا, خصوصی طور پہ جب کوئی دوسرا کمزور حالت میں ہے. نبی کریم نے ایک دفعہ سخاوت کے اوپر واز فرمائی, حضور باہر نکلے, حضرت ابو ہریرہ وہاں کھڑے تھے. آپ جو پاکستان میں پڑھے لکھے ہیں, تھوڑی سی بھی اسلامی تعلیم لی ہوئی ہے, ان کو پتہ ہے کہ سنی لوگ حضرت ابو ہریرہ کو بہت مانتے ہیں, اور 5,500 کے قریب حدیثیں ابو ہریرہ سے وہ تعلق رکھتے ہیں, روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ کی. حالانکہ ابو ہریرہ جب رسول اللہ کے 3 برس زندگی کے باقی تھے, حضور نے وفات پائی 63 برس کی عمر میں, تو حضور کی جب 60 برس کی عمر ہوئی تو ابو ہریرہ مسلمان ہوئے, اس کے پہلے مسلمان نہ تھے. اور سوسائٹی کے حساب سے ابو ہریرہ بہت نیچی کلاس کے تھے, بھیک مانگا کرتے تھے. تو جب یہ آتے تھے حضور کی محفلوں میں تو اس کی یہ ہمت نہیں تھی کہ حضور کے نزدیک تک آ کے بیٹھ سکے, وہ پیچھے بیٹھا کرتے تھے. شیعوں کی تواریخ کے اندر اور حدیثوں کے اندر ان باتوں کا بہت اچھی طرح سے ذکر ہے. اسی لیے مولانا حضرت امام ان کو بار بار کہتے ہیں کہ تم شیعہ کتابیں پڑھو اور شیعہ مذہب کی تعلیم لو. تو حضرت ابو ہریرہ سرکار کو پوچھتے ہیں, اے خدا کے رسول, آپ نے سخاوت کے اوپر, خیرات کے اوپر اتنا کچھ فرمایا, میں تو خود بھیک مانگتا ہوں, میں کیا خیرات دوں؟ حضور نے فرمایا, اے ابو ہریرہ, خدا نے تجھے 2 ہاتھ دیے. ہاں سرکار, ہاتھ اٹھاؤ. اس نے ہاتھ اٹھائے, فرمایا کہ کسی کے لیے دعا مانگنا بھی خیرات ہے. اگر آپ کسی بچے کو, کوئی بوڑھے کو, بیمار کو, کسی کو دیکھتے ہیں وہ تنگ ہے, آپ اس کے لیے دعا مانگتے ہیں, تو یہ بھی سخاوت ہے. اور یوں بھی بزرگ جو ہے وہ بچوں کو دعائیں جو دیتے ہیں, یہ سخاوت ہے. مکھی کمڑیا جو دعا دیتے ہیں یہ ہمارے ایمان کی مہربانیاں ہیں. لیکن ہم آپس کے اندر جب کسی کو دعا دیتے ہیں یا دعا کرتے ہیں تو یہ سخاوت میں آتا ہے اور یہ نیک عمل ہے. تو نبی کریم کی اخلاق کی باتیں کر رہا ہوں کہ وہ آدمی کو حضور کہتے ہیں کہ دیکھ, زبان کو پورا کرنا بھی ایمان کی نشانی ہے, یہ وفاداری میں آتا ہے. ہم لوگ تو کئی دفعہ ایک دوسرے کو دھوکے دے جاتے ہیں. اخلاق کی جب بات آتی ہے, ایتھکس آف اسلام کی, تو بے حساب چیزیں اس میں موجود ہیں, اور اسلام کے اخلاق بہت اچھے ہیں. ہمارے گنانوں کے اندر اسلام کے اخلاق پھیلے ہوئے ہیں. ان اخلاق کی بات میں آتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی غیر معمولی اعلیٰ درجے کی اخلاقی حالت سنو. حضور نے مکہ کے اندر جب اپنی نبوت کا اظہار کیا, اسلام کو ظاہر کیا, دشمنی بہت ہوئی, اور سب سے زیادہ دشمن اپنے ہی قریش کے لوگ تھے. مکہ سے 40 مائل پہ ایک گاؤں ہے, ابھی تو بہت بڑا شہر ہے, اس کو طائف کہتے ہیں. حضور کو اس نے دیکھا نہیں تھا. ایک آدمی تھا کہ جو مسلمانوں کی اور یہودیوں کی اور کافروں کی باتیں سن سن کے رسول اکرم کا دشمن بن گیا. اس کے دل میں ایک دفعہ آیا کہ میں حضور کی کوئی سخت بے ادبی کروں. طائف سے آیا, شام کا اندھیرا ہو گیا تھا اور عشاء کی نماز بھی ہو چکی تھی, لوگ کھانا پینا کھا چکے تھے, کئی لوگ سو گئے تھے, اور وہ رات کو جان بوجھ کے اس لیے آیا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں آیا ہوا ہوں. اور حضور کا جو حجرہ تھا باہر, دروازہ کھٹکھٹایا, نبی کریم اٹھے تو ایک آدمی کھڑا تھا, کہتے یا محمد مسافر ہوں, رات سونے کا ٹھکانہ چاہتا ہوں. حضور فرمایا آؤ, دیکھو یہ اسلام کے اخلاق میں ہے کہ آپ کے دروازے کے اوپر اگر کوئی آ گیا ہے تو دکھ اٹھا کے بھی آپ اس کو گھر میں بلا لو. حضور ہٹ گئے, باہر وہ گھوڑا باندھا اس نے, اندر آ گیا. اب یہ جو روم تھا یہ نبی پاک کا خود کا روم تھا, اور چمڑے کا ایک گدیلا تھا کہ جس کے اندر کھجور کے پتے اندر بھرے ہوئے تھے. یہ گدیلے پہ نبی سویا کرتے تھے. چھوٹا سا روم تھا, اس وقت اس میں چھوٹی سی بتی بھی یعنی دیوا جل رہا تھا. حضور اندر آئے, اس کو فرمایا کہ دیکھ یہاں تم سونا, ابھی میں کچھ کھانے پینے کا بندوبست کروں. کہتے نہیں نہیں, میں کھانا کھا کے آیا ہوں, آپ آرام کیجیے. سرکار دروازہ بند کر کے حضور چلے گئے. میں نے کبھی کبھی واضح میں ذکر کیا ہے, آپ لوگوں کو کچھ یاد بھی ہوگا, نبی کریم مسجد کے ساتھ, ایسا مسجد میں انٹر ہو, مدینہ کی وہ اوریجنل جو مسجد تھی, تو رائٹ سائڈ کے اوپر 9 مکان تھے, یعنی روم تھے. 9 روم کو عربی میں حجرہ کہتے ہیں. یہ 9 حجرے تھے, اور حضور کی ایٹ اے ٹائم 9 بیویاں تھیں, ایک ایک حجرے میں ایک ایک بیوی رہتی تھی. ایک آدھ حجرہ زیادہ تھا لوگوں کو ملنے کے لیے, اور اس جگہ نبی پاک سویا کرتے تھے. تو یہ روم اس کو دیکھ کے حضور کو دوسرے کمرے میں چلے گئے. صبح نماز کا وقت ہوا, سرکار آ گئے, نماز پڑھی گئی, لوگ ملے, تھوڑا سورج نکل آیا, رحمت للعالمین باہر آئے, دیکھا تو اس کا دروازہ بند تھا. تھوڑی سی کھجوریں اور پانی لے کے نبی دروازے پہ آئے, اندرونی دروازہ ٹھٹھٹایا, اندر سے جواب نہ آیا, پھر زیادہ کھٹکھٹایا, جواب نہ آیا, تیسری دفعہ کھٹکھٹایا, جواب نہ آیا. حضور کو تھوڑی فکر ہوئی کہ بیمار ہو گیا, کیا ہوا؟ تو حضور نے زور سے آواز لگائی, اے مہمان, 3 دفعہ بلایا ہے, کوئی جواب نہیں, میں اندر آتا ہوں, میں اندر آتا ہوں. ایسا کہتے کہتے حضور نے تھوڑا سا دروازہ جو کھولا تو سخت بدبو حضور کے ناک میں آئی. حضور پیچھے ہٹ گئے, بڑے حیران کہ کیا ہوا. آخر جا کے دروازہ زور سے کھولا, دوسرا دروازہ کھولا, مہمان تو چلا گیا تھا, لیکن حضور کے اس گدیلے کے اوپر اس نے اپنی حاجت روائی کی, یعنی حق دیا. دو جہان کا رحمت کرنے والا بلکہ دو جہان کا خلق کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے محمد کے نور سے ساری خلقت پیدا کی ہے. نبیوں کا سردار رحمت اللہ العالمین گدیلا باہر کھینچ کے لے گئے اور پانی لے کے خود اس کو دھونا شروع کیا. اتنی دیر میں کچھ لوگ آ گئے, حضور کیا کرتے ہیں؟ نبی کام کرتے جاتے ہیں, بولتے جاتے ہیں کہ یہ بات بنی ہے, بس میں صاف کر لیتا ہوں. فرمایا نہیں, مہمان میرا ہے. حضور نے گدیلا صاف کیا, پانی سے دھو کے اس کو ایسا کھڑا کر دیا تاکہ پانی بہ جائے. دروازے دونوں کھل گئے تھے. کافی دیر کے بعد نبی پاک اندر گئے. ادھر ادھر دیکھا تو اس کی ایک تلوار کھونٹی پہ ٹنگی ہوئی نظر آئی. آپ گئے, تلوار اتاری تو دستے کے اوپر قبضے پہ اس کا نام لکھا تھا اور طائف کا گام کا نام لکھا تھا. حضور نے اونٹ منگایا اور تلوار لے کے طائف گئے. 40 میل کا سفر کیا جانا, 40 میل آنا, 80 میل ہوتے ہیں. نبی پاک نے طائف کا سفر کیا. ابھی اس کا نام لکھا تھا, طائف چھوٹا سا گاؤں تھا. کسی کو پوچھا کہ بھئی یہ آدمی کدھر ہے؟ وہ دروازہ ہے اس کا. حضور دروازے پہ گئے, اونٹ سے نیچے اترے, دروازہ کھٹکھٹایا تو جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا اس کا رنگ اڑ گیا. نبی کریم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالی. حضور یوں ہی نیچی نگاہ سے کھڑے رہے اور لیکن مسکرا کے کہتے ہیں, اے مہمان, میں تیرے لیے ناشتہ لے کے آیا, اطلاع کیے بغیر ہی تو چلا گیا. میری مہمانی تجھے پسند نہ آئی, اس کے لیے دلگیر ہوں. یہ تیری تلوار تو بھول گیا, یہ تلوار دی اور حضور منہ پھرا کے چلے گئے. وہ پتھر ہو گیا, شرم کے مارے جیتا ہے لیکن پتھر کی طرح ہو گیا. اس کے پاؤں نہ آگے جاویں نہ پیچھے جاویں, زبان بند ہو گئی. یہ اخلاق! تھوڑی دیر کے بعد جب اس کو تھوڑا سا ہوش آیا تو پیچھے بھاگا. حضور تو اونٹ کے اوپر چلے گئے. بھاگتا رہا, بھاگتا رہا, بھاگتا رہا, یہاں تک کہ تھک گیا. واپس آیا, گھوڑا لیا, نبی کے پاس آیا, جا کے سیدھا اپنے آپ کو پاؤں پہ گرا دیا. مسلمان ہو گیا, دشمن تھا مسلمان ہو گیا. یہ اخلاق! کیا ہماری طاقت ہے یہ کرے؟ لیکن نبی کریم نے اپنی زندگی میں ایسی بہت سی چیزیں کہی ہیں, کری ہیں, بتائی ہیں تاکہ ہم لوگ سدھر سکیں. ہم ان میں سے کوئی چیزیں سیکھ کے اتنا تو نہیں کر سکے تو تھوڑا تو اچھا بنے, ہمارا غصہ گھٹے, ہمارے اندر اچھے خیالات پیدا ہوئے, ہم لوگوں کو عزت دینے کے لائق بن سکے ہیں. پیر ماں باپ کہتے ہیں کہ تمہارے سے جو چھوٹا ہے اس کو اپنے سے بڑا بھائی کے طور پہ سمجھو. یہ عزت دینا کسی کو ہماری اس حالت سے کہ ہم کسی کو اپنے جیسا سمجھتے نہیں, اپنے سے نیچا سمجھتے ہیں, ہم میں مغروری پیدا ہو جاتی ہے, بد نظری پیدا ہو جاتی ہے, غیبت کرتے ہیں, بدیاں بولتے ہیں, بدگوئی کرتے ہیں, گالیاں بکتے ہیں جب کسی سے غصہ کرتے ہیں. کیا بات ہے! دین ہوتے ہوئے اور وہ بھی اسلام دین اور وہ بھی اسماعیلی مذہب جیسی اعلیٰ قیمتی چیز ہم کو خدا کی مہربانی سے ملی, ہمارے احساسات, ہمارے اخلاق, ہماری عادتیں, ہمارے اعمال, ہماری سوچ بچار کیوں نہیں سدھرتی؟ اس لیے نہیں سدھرتی کہ ہم اپنے مذہب کے اوپر سیریس ہیں ہی نہیں, اوپرے ہیں, بیٹھے ہوئے جماعت خانے کے اندر. الحمدللہ میرے مولا کا کرم ہے کہ میں لگ بھگ اپنی 17-18 سال کی زندگی سے میں اوپر کی لائن میں بیٹھتا ہوں. دعا تو میں پڑھتا ہوں رسول اللہ کے کہنے سے کہ جس طرح جس جگہ سجدہ کرتے ہو اپنی نماز میں دعا میں نگاہیں وہاں رکھو یا بند کر لو. اسی طرح سے جب ہم کھڑے ہو کے تسبیح نکالتے ہیں تو اس وقت بھی رسول اکرم کا فرمان ہے کہ جب تم قیام کی حالت میں ہو तो भी उस वक्त तुम्हारी निगाहें उस जगह होनी चाहिए कि जहां तुम सजदा करते हो। लेकिन जब ही दुआ हो जाती है, गिनन वगैरह पड़ जाते हैं, तो मैं आंखें खोल के जमात को देखता भी हूं। कई दफा मैंने जमात में ऐसे लोग भी देखे हैं कि उनके बैठने का जो तरीका है वो अदब के खिलाफ है। ऐसे भी देखे हैं कि यूं ही बैठे रहते हैं, न गिनान बोलते हैं, न फरमान सुनते हैं अच्छी तरह से। और ऐसे भी लोग हैं जिनकी रिपोर्ट से आती कि वो दुआ में भी बैठे रहते हैं, न सजदा करते हैं, पंजा दे देते हैं, बैठे रहते हैं। हर इंसान को उसके आमाल की वजह से खुदा ताला बख्शिशें देगा। अगर हमारे अखलाक ही अच्छे नहीं है तो खुदा की रहमतें हासिल करने का और क्या तरीका है। खुदा उस पर राजी होता है कि जो हलीमुल तबाह होते हैं, हम्बल होते हैं, नेक होते हैं, दूसरे की गलतियां भूले बर्दाश्त कर लेते हैं। ये जिस तरह से रसूल अकरम की बातें आपको सुना रहा हूं, हम कदाच शायद इस लायक नहीं हैं, इतने ताकत वाले नहीं हैं, तो कम से कम थोड़े हद तक तो हमारे अंदर सब्र तहम्मुल आना चाहिए। जरा सी बात में हम बिगड़ जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, आग बगोला बन जाते हैं। इस्लाम के अखलाक बहुत हैं, बेहिसाब हैं। और इस्लाम ने इन अरबों को के जो जानवरों से भी ज्यादा उनकी हालत खराब थी, हिस्टोरियंस लिखते हैं कि रसूलुल्लाह की बेसत से पहले जो हाल था अरबस्तान का, तो उसको उन्होंने ह्यूमैनिटी का डार्केस्ट पीरियड कहा है, इंसानियत का तारीख तरीन दौर कहा है। क्योंकि वो जमाने के अंदर भले नजर आते थे आदमी, मगर जानवरों से भी ज्यादा खराब खसलतें उनकी थी। जुल्म था, बेइंसाफी थी, बेदरकारी थी, परवाह नहीं थी। बाप के गायें लेके बच्चा जा रहा है। मैं रसूलुल्लाह की नबूवत से पहले की बात सुनाता हूं। बैल है, गायें हैं, बछड़े हैं, 12 14 15 बरस का लड़का बाप की गायें लेके चराने के लिए जा रहा है। हिस्ट्री में ये वाकया पढ़ के मैं बहुत देर तक इस सफे के ऊपर मेरी आदतें और नजरें जम गईं। वापस मैंने पढ़ा, ये हाल था हमारा। क्या ये इंसानी लोग थे नजर आने वाले? अभी ये लड़का, इसको भूख लगी है तो इसने एक बैल के पहलू पे छुरी मारी, थोड़ा सा किलो डेढ़ किलो जितना गोश्त निकला। अब आग तो थी नहीं तो ये कच्चा ही चबाने लगा। ऐसे लोग थे, कच्चा गोश्त खाने वाले। अब वो बैल तड़प रहा है। इससे तो बेहतर था जब किसी बछड़े को ज़िबह कर ले, लेकिन नहीं। अब उसकी अक्ल को किस तरह से हम माने कि वो आकिल था? 18-17-18 साल का लड़का है, कोई मामूली नादान बच्चा नहीं है। यानी हिस्ट्री के अंदर इस किस्म के वाकयात मिलते हैं कि जिन वाकयात को पढ़ के हमारे होश उड़ जाते हैं। एक वाकया है, आपको ये तो पता कि उस जमाने के अंदर लड़की को बहुत नफरत करते थे। आज भी कुछ ऐसे बेवकूफ लोग हैं कि घर में लड़की पैदा होती है तो झगड़े होते हैं। आज भी हम लड़कियों को पसंद नहीं करते, यानी अपनी बेटियों को। बेटा होता है तो बहुत खुशी करते हैं, लड़की होती है तो मुंह गिर जाते हैं। ये हिंदुओं की बात है, इसलिए कि हिंदुओं के अंदर जहेज देने के लिए वो तैयार नहीं होते और दामाद के सामने सर झुकाना पड़ता है। अरबों का हाल ये था कि जो आज हिंदुओं का हाल है, हम मुसलमान हैं। नबी करीम ने भी अपनी जिंदगी के अंदर एक लड़की को पाल के हमारे सामने एक नमूना पेश किया है। मैंने अभी भी फातिमा की बात आपको सुनाई है। और हजूर फरमाते हैं कि लड़की खुदा की रहमत लाती है। मेरा एक दोस्त था बचपन का, 1940 के अंदर मौलाना सुल्तान महमूद शाह दातार बम्बई आए और मौला के रहम से मैं मेहमानियों में मौला के साथ जाया करता था, फरमान लिखता था। एक दिन मेरे घर पे आया सुबह, मुझे बताया कल मेरी मेहमानी है, तो मौला को कहना ना कि मेरी मुझे एक बेटा दे। मैं बोला देख, मैं अपनी ड्यूटी पे हूं, लोगों की बातें अर्जे करने जाऊंगा तो सब लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, ये नहीं। तो मैं क्या करूं, मतलब तुझे अरज करने की बात भी क्या है, खुदा से दुआ मांगो। कहते नहीं, मेरी बीवी भी कहती है अर्जी लिखे, मैं बोला चल अर्जी लिख, उसको अर्जी लिख दी मैंने। उसकी 5 या 6 बेटियां थी, बहुत खुश हुआ। जब उसकी मेहमानी में मौला पहुंचे, मौला जाके बैठ गए, मैं पीछे खड़ा रहा। नाम पूछा, क्या करते हो, ये है, जवाब देता रहा, ये लड़कियां सब तुम्हारी हैं? जी खुदावंद, उसका हाथ एक शीशे की तरफ गया और मौला देख रहे हैं, मौला के साथ बातें कर रहा है, शाबाश 5 लड़कियां, मौला तुम बहुत खुश नसीब हो। देखो, अगर दुनिया में 20 बरस तक कोई लड़की पैदा ना हो गए तो ये दुनिया बर्बाद हो जाए, शाबाश खाना बदल। उसको दुआ सीधी मांगा, उठ के चले गए, हाथ इधर का इधर ही रह गया। एक आदमी बाहर गांव गया था, घर वापस आया तो पता लगा कि उसके घर में बच्ची पैदा हुई, 1.5 बरस के बाद आया, 1.5 बरस की लड़की बच्ची थी। अब्बा को देखे बहुत भागी उसकी तरफ। पंडित सुंदरलाल एक हिंदू पंडित था बनारस में, उसने एक छोटी सी गुजराती में किताब लिखी है और उस किताब का नाम है इस्लाम नू मोहम्मद मुस्तफा। छोटी सी किताब है, मेरा ख्याल है 60 के 70 पेजेस हैं। मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, मगर ये पंडित सुंदरलाल हिंदू होके इसने जो रसूलुल्लाह की तारीफ की है, बादशाह, अगर गुजराती जानते हो तो कहीं से लेके पढ़ो, ये वाकया इस किताब में से मैंने पढ़ा और उसने रेफरेंस दी है। ये आदमी बहुत गुस्सा हुआ अपनी बीवी के ऊपर। एक दिन ये छोटी बच्ची को, 1.5-2 बरस की बच्ची थी, उसको ले गया घुमाने के लिए शहर के बाहर, जाके बच्ची को खड़ा किया और खुद कब्र खोदने लगा। बच्ची खड़ी है, कब्र खोद रहा है, कब्र खोदते खोदते मिट्टी इसकी दाढ़ी में भी पहुंची। खोदते खोदते जब भी थक गया तो जरा बैठ गया। लड़की भाग के आई बाप के पास और इसकी दाढ़ी के अंदर जो मिट्टी पड़ी थी ना, उसको निकालने लगी। इसके दिल में रहम जाग उठा, बेटी की तरफ नजर की, जोर से जाके इसने बेटी को अपने सीने से लगाया, बहुत रोया, कब्र को छोड़ के घर ले आया और फिर इस बेटी से बड़ा प्यार किया, यानी बेटी को मारा नहीं, ये दफन करने गया था अपनी बेटी को। लेकिन जब उस बेटी को तो पता नहीं मुझे दफन कर रहा है, लेकिन अब्बा की दाढ़ी में जो मिट्टी गिर गई अब उसको ये निकालने लगी, इसमें कितनी मोहब्बत है। ऐसे अरबों के अंदर रसूल को अल्लाह ताला ने भेजा कि इन जानवरों को सुधार के इंसान बनाओ। नबी की एक हदीस में है कि वो जमाना आएगा कि मदीने से हदरमौत तक, जो यमन में है, एक अकेली औरत जेवरात पहन के ऊंट के ऊपर अकेली, ये लगभग 400 या शायद इसके कम ज्यादा मील का फासला है मदीने से हज़रमौत। नबी फरमाया ऐसा वक्त आएगा कि एक अकेली औरत जेवरात पहन के ऊंट पे बैठ के हज़रमौत तक जाएगी, उसको कोई डर नहीं होगा, उसको कोई खौफ नहीं होगा, उसे कोई रास्ते में नहीं सताएगा। और ये वो वक्त था कि हुजूर ने अपनी नबूवत का इजहार किया था और इसके ही थोड़ी देर पहले, बल्कि उस वक्त भी लोगों को सफर करना होता था तो 1500 आदमी मिलकर सफर करते थे ताकि रास्ते में उनको कोई लूट ना ले रहे। और वल्ला बिल्ला, रसूल अकरम की वफात के थोड़े ही अरसे के अंदर ये बात बन गई कि अकेली औरत मदीने से हजरत मौत तक जाए, उसे कोई खौफ ना था। रसूल अकरम ने, इस्लाम के इस बादशाह ने जानवरों को इंसान बनाया, उनको इखलाक दिए, अदब और खुशमत दी और उनको सिखाया कि दुनिया के अंदर आला कीमतें तुम्हारे नेक अमाल के अंदर हैं। हम छोटे थे, खेलते हुए अगर उसमें खेल के अंदर कोई हमारा बुजुर्ग रिश्तेदार निकल आया, मिसाल के तौर पे मामा निकल आया, तो खेल बंद हो गया, खड़े हो गए, मामू जान यारी मदद, चाचा जान यारी मदद, अम्मी जान यारी मदद, फूफी माँ यारी मदद। बुजुर्गों के सलाम होते थे, बुजुर्गों को देख के हम खड़े हो जाते हैं। ये कदरें होती हैं कि जो इंसान को इंसानियत सिखाती हैं। हज़रत इमाम के इतने फरामीन हैं और आज भी पाकिस्तान के अंदर भी उसने एथिक्स ऑफ इस्लाम को याद किया है कि हमारे अंदर खूबियां पैदा होनी चाहिए, अखलाक पैदा होने चाहिए, अच्छी आदतें पैदा होनी चाहिए। हम इन चीजों को भूल गए हैं। हमें हज़रत इमाम ने ये भी चीजें की और बहुत बरसों से कहता चला आता है कि तुम अपने बाप दादा की जो रिवायात हैं उनको मत भूलो। बाप दादा की रिवायात के अंदर ये तमाम इखलाकी चीजें हैं। तुम गैर मुल्कों में गए हो, उन मुल्कों के अंदर के जहां तुम्हारी सोसाइटी नहीं है, यानी हम पाकिस्तान इंडिया अफ्रीका से इधर आए हैं अमेरिका के अंदर, तो ये अमेरिका हमारा मुल्क नहीं है, हमारे बाप दादा का मुल्क नहीं है, हमारा कल्चर हमारी तहजीब यहां नहीं है, तो क्या इनकी खातिर हम अपनी तहजीब को भूल जाए या छोड़ दें? अपनी शक्ल बदला सकोगे लेकिन अपना जो असल है वो कैसे बदलाओगे? हमारा जो रंग है वो यूरोपियन की तरह गोरा नहीं बनेगा, हमारे नाम नक्श यूरोपियन जैसे नहीं बनेंगे। ये लोग क्रिश्चियन हैं, यहूदी हैं और या पैगन हैं, और आज सारी दुनिया की हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते गए 200-250 साल हुए कि यूरोपियन सिविलाइजेशन बाहर निकली। ब्रिटिश बाहर निकले तो हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया। उस वक्त ये जो एशियन कौमें थी बड़ी गरीब थी, कमजोर थी, कोई खास ऑर्गेनाइजेशन थी नहीं, और यूरोप लगभग 700 बरस से आगे बढ़ रहा था। यानी कि 18 सेंचुरी के अंदर ये लोग बाहर निकले। हिंदुस्तान के ऊपर मुगलिया सल्तनत थी और अंग्रेजों ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बना के ब्रिटिश की, और उधर हॉलैंड ने ईस्ट इंडियन कंपनी बनाई, फ्रांस ने हिंद चीनी ले लिया, सहारा और सेनेगल ले लिया, बेल्जियम ने कांगो ले लिया, जर्मनी ने साउथ अफ्रीका और टंगानिका ले लिया, इटली ने सोमालिया ले लिया, स्पेन ने अल्जीरिया और मोरक्को ले लिया, और ब्रिटिश ने तो खूब पग पसारे किए कि तमाम ब्रिटिश हुकूमतों ने 200-250 साल पहले अपने पर फैला दिए और अलग अलग जगहों पे जाके इन्होंने अपनी हुकूमतें बना डाली, और वो जो ओरिजिनल कल्चर था वो गिरने लगा। अपनी आदतें अपने अखलाक इन्होंने इम्पोज किए गुलाम कौमों के ऊपर। आज भी कभी आप स्टडी करो तो आपको ये बात का पता लगे कि गए 100 साल से ये जो ब्रिटिश कौमें हैं जो इधर भी हैं, असल में ये लोग यूरोपियन हैं जो अमेरिका के अंदर है, कनाडा के अंदर है, ये यूरोप से आए, मिक्स कौमें, मतलब भूल चुके हैं, नाम के क्रिश्चियन रह गए। आज इस वक्त दुनिया के अंदर जो क्राइम और बदियां बुराइयां और गुनाह के काम होते हैं वो तमाम के तमाम नहीं है तो कम से कम 90% इन यूरोपियन कौमों से इखलाक बिगड़े हैं, इन यूरोपियन कौमों से गुनाह बढ़े हैं, शराब इन्होंने इम्पोज की, जुआ ये लेके आए और बदियां बुराइयां ये लेके आए, चोरियां इन्होंने सिखाई, सब तरह की बदमाशियां जो दुनिया में फैली हुई है उनके अंदर यूरोपियन कौमों का बहुत बड़ा हाथ है। ये एक हिस्ट्री की इनकार न हो सके ऐसी एक एविडेंस है, पढ़ो हिस्ट्री सामने है। आज आस्ते आस्ते हालत यह हो गई कि हम इखलाक से गिर गए। बहुत दूर नहीं, 1911 तक भी यूरोप के अंदर औरत को वोट देने का हक नहीं था, 1911 तक, 100 साल से कम हुआ है। ابھی آج یہ حالت ہو چکی ہے کہ عورت آدھی سے زیادہ ننگی ہو گئی ہے, اخلاق بگڑ گئے ہیں, باپ بیٹی کا رشتہ ختم ہو گیا ہے. میں ایسی ایسی باتیں پڑھی ہیں اور دیکھی ہیں کہ افسوس یہ ہے, افسوس اس لیے افسوس ہے, اچھا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ میں آپ کو کہہ نہیں سکتا. ایسی بدیاں برائیاں آج پیدا ہو رہی ہیں, اور یہ بدیاں برائیاں ان لوگوں کے اندر کے جو اوریجنلی کرسچن ہیں, کرسچینٹی بھول گئے ہیں. یہ ابھی دیکھو, دو مہینے کے اندر جب کرسمس آئے گا تو کرسمس تو ایک کمرشیل گیمک ہے, ویپار کرنے کے لیے ایک طریقہ نکالا ہے, اس کے اگر کوئی مذہبی چیز نہیں ہے. اور ہمارے بچے بہت دفعہ مجھے رپورٹس ملتی ہیں کہ کرسمس کے اندر اپنے گھر میں اسماعیلی لوگ اپنے گھر میں ٹری لے کے آتے ہیں, اور ابھی تم کون کہاں سے کرسچن بن گئے ہو, ہم کو بچے کہتے ہیں اس میں کیا ہوا. نہیں, بچوں کے اوپر برے اثرات پڑتے ہیں. ابھی ہیلوین کے اندر ان لوگوں کی یہ جنات اور بھوتوں کی باتیں لے کے آتے ہیں, ہم کو کیا اس کے ساتھ. لیکن بہت سے ایسے اسماعیلی گھر ہیں کہ جو ان لوگوں کے اندر شامل ہوتے ہیں. ہمیں اس بات کے لیے دھیان رکھنا چاہیے, ہم مسلمان ہیں, اسلامی اخلاق سیکھنے ہیں, اسلامی عادتیں ہمیں سیکھنی ہیں. اور اسلام کے اندر جو بیسٹ ریلیجن ہے, جو بیسٹ فیتھ ہے, جو بیسٹ طریقہ ہے, الحمدللہ وہ ہمارے پاس ہے کہ جس کے اندر روحانیت ہی روحانیت ہے. مگر ہم نہ تو اسلام سے اچھی طرح واقف ہیں, نہ اپنے مذہب سے واقف ہیں. ہماری عادتیں بدلنی چاہیے, ہمارے اخلاق بدلنے چاہیے, ہمیں نیک اور اچھا بننا چاہیے. ہم زندگی میں رہیں تو روحانیت کے ساتھ رہیں, ہم لوگوں کے ساتھ سلوک کریں تو انسانیت کا سلوک ہونا چاہیے. اس طرح سے ہم اپنے مذہب کے اوپر جو عمل کریں تو ہماری روحانی حالت جو ہے وہ سدھرتی ہے, بہتر بنتی ہے, پاورفل بنتی ہے. تو دنیا کے اندر موت سے پہلے خدا کے ساتھ ہمارا تعلق پیدا ہوتا ہے, ہم روحانی آدمی ہیں. میں نے کافی لمبی واعظ کر دی آپ کو, مولا آپ کو سکھی آواز کرے, ایمان کی سلامتی دے رہے, حقیقتی سمجھ دے رہے, نیک عادتیں دے رہے, بدیوں برائیوں سے بچاوے, گناہوں سے بچاوے, کلیوں کی ہواؤں سے بچاوے. شیطان آپ کے اوپر تسلط نہ کرے, میری دعائیں ہیں. مولا ناظر امام آپ کو اپنی پناہ میں بخششوں میں رکھے, مولا دسوندی سکریتی بناوے, ہر بلایا آفتیں دور کرے, اور دین و دنیا کی نعمتیں اور بخششیں دے رہے. سکھی آباد بنو, ہمیشہ آباد رہو, ہمیشہ تازے رہو, مولا کی محبت میں رہو, آپس میں ایک دوسرے کی محبت اور مدد میں رہو, امام کی اور جماعت کی خدمتیں کرو. انشاءاللہ مولا آپ کو ہمیشہ اپنی چھتر چھایا میں رکھے.